2 अगस्त 1930 हज़रत डॉक्टर सईद अब्दुल सत्तार शाह साहब ने अपनी रुख्सत के ख़त्म होने पर अर्ज़ की कि मैं सुबह जाऊँगा। इस पर हज़रत अब्दुल ने फरमाया ख़तों किताबों का सिलसिला कायम रखना चाहिए। डॉक्टर साहब ने अर्ज़ की कि हजूर मेरे इरादा बकिया हिस्सा मुलाजमत पूरा करने के बाद मुस्तकिल तौर पर यहाँ ही रहूँगा। फरमाया ये सच्ची बात है कि अगर इंसान तौबत और नसूह करके अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दे और लोगों को नफ़ा पहुँचावे तो उम्र बढ़ती है। एलाए कलिमत अल इस्लाम करता रहे और इस बात की आरजू रखे कि अल्लाह ताला की तौहीद फैले। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान मौलवी हो जो बहुत बड़े इल्म की ज़रूरत है, बल्कि अम्र बिल मारूफ और नई अनिल मुनकर करता रहे। ये एक असल है जो इंसान को नाफ़ी और नास बनाती है और नाफ़ी और नास होना दराज उम्र का असल गुर है। फरमाया 30 साल के करीब गुजरे कि मैं एक बार सख्त बीमार हुआ, उस वक्त मुझे इल्हाम हुआ अम्मा यनफा नासा फयाम को सफिल। उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि मुझसे खल के खुदा को क्या क्या फवायद पहुँचने वाले हैं, लेकिन अब जाहिर हुआ कि इन फवायद और मुनाफे से क्या मुराद थी। अगर जो कोई अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहता है उसे चाहिए कि नेक कामों की तब्दील करे और मखलूक को फ़ायदा पहुँचावे। जब अल्लाह ताला किसी दिल को ऐसा पाता है कि उसने मखलूक की नफर आसानी का इरादा कर लिया है तो वो उसे तौफीक देता और उसकी उम्र दराज करता है। जिस कदर इंसान अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है और उसके मखलूक के साथ शफ़क़त से पेश आता है उसी कदर उसकी उम्र दराज होती है और अल्लाह ताला उसके साथ होता और उसकी ज़िंदगी की कदर करता है। लेकिन जिस कदर वो खुदा ताला से लापरवाह और लाउबाली होता है अल्लाह ताला भी उसकी परवाह नहीं करता। इंसान अगर अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ न करे और उसके मखलूक के लिए नफर आसान ना हो तो ये एक बेकार और निकम्मी हस्ती हो जाती है। भेड़ बकरी भी फिर इससे अच्छी है जो इंसान के काम तो आती है, लेकिन ये जब अशरफुल मखलूकात होकर बरीन और इंसान के काम नहीं आता तो फिर बदतरीन मखलूक हो जाता है। इसी की तरफ इशारा करके अल्लाह ताला ने फरमाया है लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकमीम सुम्मा रददनाहु असफल साफिरीन सूरह 3 आयत 5 व 6। इसमें गिराया जाता है बस ये सच्ची बात है कि अगर इंसान में ये नहीं है कि वो खुदा ताला के अवामर की इताअत करे और मखलूक को नफ़ा पहुँचावे तो वह जानवरों से भी क्या गुजरा है और बदतरीन मखलूक है। इस जगह एक और सवाल पैदा होता है कि बाद लोग जो नेक और बरगजीदा होते हैं छोटी उम्र में भी इस जहान से रुखसत होते हैं और इस सूरत में गोया ये कायदा और असल टूट जाता है, मगर ये गलती और धोखा है। दरअसल ऐसा नहीं होता, ये कायदा कभी नहीं टूटता बल्कि एक और सूरत पर दराजी उम्र का मफहूम पैदा हो जाता है और वो यह है कि ज़िंदगी का असल मंशा और दराजी उम्र की गायत तो कामयाबी और बामुराद होना है। पर जब कोई शख्स अपने मकासद में कामयाब और बामुराद हो जावे और उसको कोई हसरत और आरज़ू बाकी न रहे और मरते वक्त नहायत इत्मीनान के साथ इस दुनिया से रुख्सत हो तो वो गोया पूरी उम्र हासिल करके मरा है और दराजी उम्र के मकसद को उसने पा लिया है। उसको छोटी उम्र में मरने वाला कहना सख्त गलती और नादानी है। सहाबा में बाद ऐसे थे जिन्होंने 20-22 बरस की उम्र पाई मगर चूंकि उनको मरते वक्त कोई हसरत और नामुरादी बाकी न रही बल्कि कामयाब होकर उठे थे, इसलिए उन्होंने ज़िंदगी का असल मंशा हासिल कर लिया था। अगर इंसान नेकी ना कर सके तो कम अज़ कम नेकी की नीयत तो रखे क्योंकि समरात अमूमन नीयतों के मुताबिक मिलते हैं। यही वजह है कि दुनियावी हुकाम भी अपने कवानीन में नीयत पर बहुत बड़ा मदार रखते हैं और नीयत को देखते हैं। इसी तरह पर दीनी उमूर में भी नीयत पर समरात मुरतब होते हैं। बस अगर इंसान नेकी करने का मुसम्मम इरादा रखे और नेकी ना कर सके तब भी उसका अजर मिल जाएगा और जो शख्स नेकी की नीयत करता है तो अल्लाह ताला उसको तौफीक भी दे देता है और तौफीक का मिलना ये भी अल्लाह ताला के फजल पर मुनसर है। देखा गया है और तजर्बे से देखा गया है कि इंसान सही से कुछ नहीं कर सकता, ना वो सुलहा सुआदा व शुहादा में दाखिल हो सकता है और ना और बरकत और फयूज को पा सकता है। गरज ना बजोर ना बाजारी ना बजर में आयत, बल्कि खुदा ताला के फजल से ये गौर मखसूस मिलता है और हसूल फजल का अकरब तरीक दुआ है और दुआ कामिल के लवाजमात ये हैं कि इसमें रिक्कत हो, इस तराब और गुजाजश हो, जो दुआ आजिज़ी इस्तराब और शिक्षा दिली से भरी हुई हो वो खुदा ताला के फजल को खींच लाती है और कबूल होकर असल मकसद तक पहुँचाती है। मगर मुश्किल यह है कि यह भी खुदा ताला के फजल के बगैर हासिल नहीं हो सकती और फिर उसका इलाज यही है कि दुआ करता रहे खा कैसी ही बेदिली और बेजौफी हो, लेकिन ये शेर न हो तकल्लुफ और तसन्नो से करता ही रहे। असली और हकीकी दुआ के वास्ते भी दुआ ही की ज़रूरत है और अगर दुआ को दिल न चाहे और पूरा खुशोखुशू दुआ में हासिल ना हो तो उसके हसूल के वास्ते भी दुआ करे और इस बात से इब्तला में ना पड़े کہ میری دعا تو صرف زبان پر ہوتی ہے, دل سے نہیں نکلتی. دعا کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو زبان سے ہی کہتا رہے, آخر استقلال اور صبر سے ایک دن دیکھ لے گا کہ زبان کے ساتھ اس کا دل بھی شامل ہو گیا ہے اور عاجزی وغیرہ لوازمات دعا میں پیدا ہو جائیں گے. بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کا دل پھیر ہو جاتا ہے, وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کچھ نہیں بنتا. مگر ہماری نصیحت یہ ہے کہ ایک کیس خاک بیزی ہی میں برکت ہے, کیونکہ آخر کار مقصود اسی سے نکل آتا ہے, اور ایک دن آ جاتا ہے کہ جب اس کا دل زبان کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی وہ عاجزی اور رفقت جو دعا کے لوازمات ہیں پیدا ہو جاتے ہیں. جو رات کو اٹھتا ہے خواہ کتنی ہی عدم حضوری اور بے صبری ہو, لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی دعا کرتا ہے کہ الہی دل تیرے ہی قبضہ ہو تصرف میں ہے تو اس کو صاف, تو اس کو صاف کر دے, اور عین قبض کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بس چاہے تو اس قبض سے بس نکل آئے گی اور رقت پیدا ہو جائے گی. یہی وہ وقت ہے جو قبولیت کی گھڑی کہلاتا ہے. وہ دیکھے گا کہ اس وقت روح آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہتی ہے اور گویا ایک قطرہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے. میں نے خیال کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب ہے, اور وہ حالت دعا کا ایک عجیب ایک صحیح نقشہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بات قضاء و قدر مقدر تھی, اور وہ قبل از وقت ان کو دکھائی گئی تھی, اور انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ اس سے رہائی محال ہے, اور پہلے نبیوں نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا, اور آثار بھی ایسے نظر آتے تھے. اس واسطے انہوں نے بڑی بے گلی اور اضطراب کے ساتھ دعا کی. انجیل میں اس کا نقشہ خوب کھینچ کر دکھایا ہے. بس ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قضاء و قدر کو جو موت کے رنگ میں مقدر تھی غشی کے ساتھ بدل دیا اور ان کی دعا سنی گئی. چنانچہ انجیل کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے جہاں لکھا ہے وہ سومیا علیہ تخوا ہو, تو اس کی دعا اس کے تخوے کے باعث سنی گئی اور خدا نے تقدیر ٹال دی اور موت غشی سے بدل گئی. اصل بات یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کو کہنے کے موافق مان لیا جاوے کہ مسیح صلیب پر مر گیا تو اس موت کو لانتی ماننا پڑے گا, جس کا کوئی جواب عیسائیوں کے پاس نہیں. بلکہ عیسائیوں پر ایک اور مصیبت بھی آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ مسیح کی یہ دعا بھی جو اس نے باغ میں ساری رات رو رو کر کی تھی قبول نہیں ہوئی, اور ان میں اور چوروں میں جو ان کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے کیا فرق ہوا؟ انہوں نے بھی تو صلیب پر مرنے سے بچنے کی دعا کی تھی اور انہوں نے بھی کی, نہ ان کی قبول ہوئی نہ ان کی. مگر ہمارا یہ مذہب نہیں ہے. جیسے ہمارے نزدیک مسیح کی موت لانتی موت نہ تھی جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, ویسے ہی یہ بھی ہمارے اعتقاد ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک باریک سر ہوتا ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا. انبیاء علیہ السلام پر اس قسم کے ابتلاء اور قضاء و قدر آیا کرتے ہیں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آیا اور دوسرے نبیوں پر بھی کسی نہ کسی رنگ میں آتے ہیں, اور یہ ایک تجلی ہوتی ہے جس کو دوسرے لوگ موت سمجھتے ہیں, مگر یہ موت دراصل ایک زندگی کا دروازہ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 2 اگست 1903. فرمایا, صوفی کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو جو خدا تعالیٰ سے ملنا چاہے ضروری ہے کہ وہ باب الموت سے گزرے. مثنوی میں اس مقام کے بیان کرنے میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا. جب وہ شخص سفر کو چلا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تو بھی کچھ کہے. طوطے نے کہا کہ اگر تو فلاں مقام پر گزرے تو ایک بڑا درخت ملے گا, اس پر بہت سے طوطے ہوں گے, ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ کھلی ہوا میں آزادانہ زندگی بسر کرتے ہو, اور ایک میں بے نصیب ہوں کہ قید میں ہوں. وہ شخص جب اس درخت کے پاس پہنچا تو اس نے طوطوں کو وہ پیغام پہنچایا. ان میں سے ایک طوطا درخت سے گرا اور پھڑک پھڑک کر جان دے دی. اس کو یہ واقعہ دیکھ کر کمال افسوس ہوا کہ اس کے ذریعے سے ایک جان ہلاک ہوئی, مگر سوائے صبر کے کیا چارہ تھا. جب سفر سے وہ واپس آیا تو اس نے اپنے طوطے کو سارا واقعہ سنایا اور اظہار غم کیا. یہ سنتے ہی وہ طوطا بھی جو پنجرے میں تھا پھڑکا اور پھڑک پھڑک کر جان دے دی. یہ واقعہ دیکھ کر اس شخص کا اور بھی افسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے 2 خون ہوئے. آخر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا تو وہ طوطا جو پنجرے سے مردہ سمجھ کر پھینک دیا تھا اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا. اور کہنے لگا کہ دراصل نہ وہ طوطا مرا تھا اور نہ میں، میں نے تو اس سے راہ پوچھی تھی کہ اس قید سے آزادی کیسے ہو، سو اس نے مجھے بتایا کہ آزادی تو مر کر حاصل ہوتی ہے، بس میں نے بھی موت اختیار کی تو آزاد ہو گیا۔ فرمایا غرض کے انسان کے لیے بھی ایک پنجرہ ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، اس پنجرہ سے بھی وہ نہیں نکل سکتا جب تک وہ موت کو قبول نہ کرے۔ فرمایا بس یہ سچی بات ہے کہ نفس امارہ کی تاروں میں جو یہ جکڑا ہوا ہے، اس سے رہائی بغیر موت کے ممکن ہی نہیں۔ اسی موت کی طرف اشارہ کر کے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس جگہ یقین سے مراد موت بھی ہے، یعنی انسان کی اپنی ہوا ہوس پر پوری فنا تاری ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہ جاوے اور وہ جہاں تک ترقی کرے کہ کوئی جنبش اور حرکت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نہ ہو۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسی موت کے آنے کے بعد انسان عبادت نہ کرے اور بے شک بدیوں میں مبتلا رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کے بعد، یعنی جب کہ انسان نفس امارہ سے جنگ کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے اور فتح کر لیتا ہے، تو پھر عبادت اور نیک اعمال کا بجا لانا اس کے لیے ایک طبیع امر ہوتا ہے۔ جیسے انسان بلا تکلف میٹھی میٹھی مزیدار چیزیں کھاتا رہتا ہے، اسے لذت آتی رہتی ہے، ایسے ہی بلا تکلف نیک اعمال اسے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور اس کی تمام لذت اور خوشی خدا تعالیٰ کی عبادت میں ہوتی ہے، اور جب تک وہ نفس سے جنگ کرتا رہتا ہے تبھی تو اسے ثواب میں ملتا ہے، لیکن جب اس نے موت حاصل کر لی اور نفس پر فتح پا لی پھر تو جنت میں داخل ہو گیا، اب ثواب کاہے کا؟ یہی وہ جنت ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے، اور قرآن شریف میں دو جنتوں کا بیان ہے، جیسے کہ لکھا ہے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، سورہ رحمان آیت 47۔ یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا والی جنت وہ ہے جو کہ اس درجے کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی اپنی کوئی مشیت نہیں رہتی بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے۔ اور جیسے ایک انسان کو خستی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو زناکاری وغیرہ حرکات کا مرتکب بھی نہیں ہو سکتا، ویسے ہی یہ شخص خستی کر دیا جاتا ہے اور اسے کوئی بدی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ موت انسان پر وارد ہو جاتی ہے تو سب عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں، اور پھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان عبادی ہو جاتا ہے اور سب کچھ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے؟ پھر آپ ہی جواب دیا ہے کہ یہ بات نہیں کہ وہ عبادی ہو جاتا ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ عبادت کے اشغال اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر تکلف اور تصنع سے کوئی عبادت وہ نہیں کرتا، بلکہ عبادت ایک شیریں اور لذیذ غذا کی طرح ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت اس سے ہو سکتی ہی نہیں، اور خدا تعالیٰ کا ذکر اس کے لیے لذت بخش اور آرام دہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے اعملوا ما شئتم، اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ نواحی کی اجازت ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ وہ خود ہی کر نہیں سکتا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی خصی اور اس کو کہا جاوے کہ تو جو مرضی ہے کر، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس سے اس کو فجور مراد لینا کمال درجے کی بے حیائی اور حماقت ہے۔ یہ تو اعلیٰ درجے کا مقام ہے جہاں کشف حقائق ہوتا ہے، صوفی کہتے ہیں کہ اسی کے کمال پر الہام ہوتا ہے، اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے، اس وقت اسے یہ حکم ملتا ہے۔ بس اس قال عبادت سے دور ہو کر عبادت اس کے لیے غذا شیریں کا کام دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حاض الذی رزقنا من قبل فرمایا گیا، البقرہ آیت 26۔ حضرت حضرت سے فرمایا گناہ سے نجات ماز خدا تعالیٰ کے فضل اور تصرف سے ملتی ہے، اور جب وہ تصرف کرتا ہے اور دل میں آواز پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئی قوت انسان کو ملتی ہے جو اس کے دل کو گناہ سے نفرت دلاتی ہے اور نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تکالیف اور ابتلاؤں کا ذکر کیا، اس پہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی آسمانی سلسلے کو قائم کرتا ہے تو ابتلاء اس کی جزو ہوتے ہیں، جو اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی ابتلاء آوے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور مشکل مزاجوں میں امتیاز کر دے اور صبر کرنے والوں کے مدارج میں ترقی ہو۔ ابتلاء کا آنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 3۔ کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لائے اور ان پر کوئی ابتلاء نہ آوے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ وہ غداروں اور کچوں کو الگ کر دے۔ بس ایمان کے بعد ضروری ہے کہ انسان دکھ اٹھاوے، بغیر اس کے ایمان کا کچھ مزہ ہی نہیں ملتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے کیا کیا دکھ اٹھائے. آخر ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مدارج اور مراتب عالیہ عطا کیے. انسان جلد بازی کرتا ہے اور اطلاع آتا ہے تو اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ دنیا ہی رہتی ہے اور نہ دین ہی رہتا ہے. مگر جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان پر انعام و اکرام کرتا ہے. اس لیے کسی ابتلا پر گھبرانا نہیں چاہیے. ابتلا مومن کو اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب کر دیتا ہے اور اس کی وفاداری کو مستحکم بناتا ہے, لیکن کچے اور غدار کو الگ کر دیتا ہے. ایک شخص نے ذکر کیا کہ میرے ایک ساتھی تھا, مگر اسے جماعت میں داخل ہونے کے بعد کچھ تکالیف پہنچی تو وہ الگ ہو گیا. مجھے کیا اس نے فرمایا, تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس ابتلا سے بچا لیا. ایک وہ زمانہ تھا کہ تلواروں سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ لوگ اس کے مقابلے پر کیا کرتے تھے, خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے اور کہتے, ربنا افرغ علینا صبرا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, البقرہ آیت 51. مگر آج کل تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ تلوار سے نہیں ڈرایا جاتا. اصل یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں رہنے کا لائق نہیں پاتا ان کو الگ کر دیتا ہے. وہ ایمان کے بعد مرتد اس لیے ہوتے ہیں کہ قیامت کو جب وہ اپنے رفیق کو جنت میں دیکھیں تو ان کی حسرت اور بھی بڑے اس وقت کہیں گے, کاش ہم اپنے رفیق کے ساتھ ہوتے. اپنی کمزوری ہے جو ذرا ذرا سی بات پر یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, ورنہ اگر ایمان رکھیں تو ایک جرت اور دلیری پیدا ہو جاتی ہے. بس ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ سب اور استقلال سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے صبح کے قدم کی دعا مانگتے رہو. کسی کا مرتد ہو جانا کچھ میرے سلسلے کے ساتھ خاص نہیں, بلکہ منہاج نبوت کے ساتھ یہ بات لازمی ہے. نبیوں کے سلسلے میں یہ نظیریں ملتی ہیں. ہم کو کوئی افسوس نہیں, البتہ ایسے لوگوں پر رحم آتا ہے کیونکہ ان کو دو چند عذاب ہوگا, اس لیے کہ وہ ایمان لا کر مرتد ہوئے اور پھر بعث کے پاس پہنچ کر واپس ہوئے. یہ حسرت کا عذاب ہوگا. مشکلات سے مت ڈرو, خدا تعالیٰ کے راہ میں ہر دکھ اور مصیبت اور بے عزتی اٹھانے کے لیے تیار رہو, تا خدا تعالیٰ تمہارے مصائب کو دور کرے اور تمہاری آبرو کا خود معاوض ہو. مومن وہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے. جب ایمان لے آیا پھر کسی کی دھمکی کی کیا پرواہ ہے. تم نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے اور یہ اقرار کر چکے ہو. جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے وطن, احباب اور ساری آسائشوں کو چھوڑتا ہے, وہ اس کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے. اب چاہیے کہ صادقوں کی طرح ثابت قدم رہے, کیونکہ خدا تعالیٰ صادق کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو بڑے بڑے درجے عطا کرتا ہے. خدا تعالیٰ اس وقت صادقوں کی جماعت تیار کر رہا ہے. جو صادق نہیں وہ آج نہیں کل چلا جائے گا اور اس سلسلے سے الگ ہو کر رہے گا, مگر صادق کو خدا تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا. 3 اگست 1903 دربار اسلام. امریکہ سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے ذریعے ایک ڈاکٹر کی بیوی نے اپنے کسی عارضے کے لیے دعا کی درخواست کی تھی. حضرت اختر نے فرمایا, اس کو جواب میں لکھا جاوے کہ اس میں شک نہیں کہ دعاؤں کی قبولیت پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے, مگر دعاؤں کے اثر اور قبولیت کو توجہ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے, اور پھر حقوق کے لحاظ سے دعا کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا حق سب پر غالب ہے. اس وقت دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے اور ایک عاجز انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے. اس لیے فطری طور پر ہماری توجہ اس طرف غالب ہو رہی ہے کہ دنیا کو اس شرک سے نجات ملے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم ہو. اس کے سوا دوسری طرف ہم توجہ کر ہی نہیں سکتے, اور یہ بات ہمارے مقاصد اور کام سے دور ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری طرف توجہ کریں, بلکہ اس میں ایک قسم کی معصیت کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں یہ میرا ایمان ہے کہ بیماروں اور مصیبت زدوں کے لیے توجہ کی جاوے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے, بلکہ ایک وقت یہ امر بتاؤ نشان کے بھی مخالفوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کوئی مقابلے میں نہ آیا. اس وقت میری ساری توجہ اسی امر کی طرف ہو رہی ہے کہ یہ مخلوق پرستی دور ہو اور صلیب ٹوٹ جاوے. اس لیے ہر کام کی طرف اس وقت میں توجہ نہیں کر سکتا. خدا تعالی نے مجھے اسی طرح متوجہ کر دیا ہے کہ جو شرک, یہ شرک جو پھیلا ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا ہے, اس کو نیست و نابود کر دیا جاوے. یہ جوش سمندر کی طرح میرے دل میں ہے, اسی لیے ڈوئی کو لکھا ہے کہ وہ مقابلے کے لیے نکلے. پر تم صبر کرو جب تک ایک دعا کا فیصلہ ہو جاوے. اس کے بعد ایسے امور کی طرف بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو توجہ ہو سکتی ہے, لیکن دعا کرانے والے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرے, اپنے گناہوں سے توبہ کرے. پر جہاں تک ممکن ہو تم اپنے آپ کو درست کرو اور یقیناً سمجھ لو کہ انسان کا پرستار کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مسیح کی زندگی کی حالات پڑھو تو صاف معلوم ہوگا کہ وہ خدا نہیں ہے. اس کو اپنی زندگی میں کس قدر قوفتیں اور کلفتیں اٹھانی پڑیں اور دعا کے عدم قبولیت کا کیسا برا نمونہ اس کی زندگی میں دکھایا گیا ہے. خصوصاً باغ والی دعا جو ایسے اضطراب کی دعا ہے وہ بھی قبول نہ ہوئی اور وہ پیالہ ٹل نہ سکا. بس ایسی حالت میں مقدم یہ ہے کہ تم اپنی حالت کو درست کرو اور انسان کی پرستش چھوڑ کر حقیقی خدا کی پرستش کرو. فرمایا مسیح کے آسمانی نزول سے یہ مراد ہے کہ اس کے ساتھ آسمانی اسباب ہوں گے اور اس کا تعلق سماوی علوم سے ہوگا, اور ایسا ہی فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے سے مراد ہے. یہ ایک اعلیٰ درجے کا لطیفہ تھا جس کو کم فہم لوگوں نے ایک چھوٹی اور موٹی سی بات بنا لی ہے جو صحیح نہیں. پھر فرمایا دشمن کی دشمنی بھی ایک وقت رکھتی ہے, ہزاروں سودے فقیر پھرتے ہیں مگر کوئی ان کو نہیں پوچھتا اور نہ ان کا مقابلہ کرتا ہے, مگر ہمارے مقابلے میں ہر قسم کے ہیرے کیے جاتے ہیں اور ہر ایک پہلو سے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کو نقصان پہنچایا جاوے, اور وہ اس مقابلے کے لیے ہزاروں روپے بھی خرچ کر چکے ہیں. ان کے مخالفت بھی ان نشانات کو جو ظاہر ہو رہے ہیں ایک روک بن جاتی ہے. 6 اگست 1903 درباری شام, حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا دو قوتیں انسان کو منجر و جنون کر دیتی ہیں, ایک بدظنی اور ایک غضب, جبکہ افراد تک پہنچ جائیں. ایک شخص کا حال سنا کہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا کہ اول ابتدا جنون کی اس طرح سے شروع ہوئی کہ اسے نماز کی نیت میں شبہ پیدا ہونے لگا, اور جب پیچھے اس امام کے کہا کرے تو امام کی طرف انگلی اٹھا دیا کرے, پھر اس کی تسلی اس سے نہ ہوتی تو امام کے جسم کو ہاتھ لگا کر کہا کرے کہ پیچھے اس امام کے, پھر اور ترقی ہوئی تو ایک دن امام کو دھکا دے کر کہا کہ پیچھے اس امام کے. بس لازم ہے کہ انسان بدظنی اور غضب سے بہت بچے, سوائے راست بازوں کے باقی جس قدر لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ہر ایک کچھ نہ کچھ حصہ جنون کا ضرور رکھتا ہے. جس قدر قوا ان کے ہوتے ہیں ان میں ضرور افراد تفریح ہوتی ہے اور اسے جنون ہوتا ہے. غضب اور جنون میں فرق یہ ہے کہ اگر سرسری دورہ ہو تو اسے غضب کہتے ہیں, اور اگر وہ مستقل اس سے کام پکڑ جاوے تو اس کا نام جنون ہے. چاندی پر ذکر ہوا, فرمایا چاندی کے بیچ میں ایک جوہر محبت ہے اس لیے یہ زیادہ مرغوب ہوتی ہے. اکثر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جنت کے نوامہ میں چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے, حالانکہ اس سے بیش قیمت سونا ہے. وہ لوگ اس راز کو جو کہ خدا تعالیٰ نے چاندی میں رکھا ہے نہیں سمجھے. جنت میں چونکہ غل اور کینہ اور بغض وغیرہ نہیں ہوگا اور آپس میں محبت ہوگی, اور چونکہ چاندی میں جوہر محبت ہے اس لیے اس نسبت باطنی سے جنت میں اس کو پسند کیا گیا ہے. اس میں جوہر محبت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر طرفین میں لڑائی ہو تو چاندی دے دینے سے صلح ہو جاتی ہے اور کدورت دور ہو جاتی ہے. کسی کی نظر عنایت حاصل کرنی ہو تو چاندی پیش کی جاتی ہے. علوم یا تو قیاس سے معلوم ہوتے ہیں اور یا تجربے سے. چاندی کے تثر کا پتہ تجربے سے لگتا ہے. خواب میں اگر ایک کسی مسلمان کو چاندی دے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اسے اسلام سے محبت ہے اور وہ مسلمان ہو جائے گا. اکثر دوا جب تک ایک شے کی کثرت نہ ہو تو اس کے خواص کا پتہ نہیں لگتا. شراب کی کثرت جو اس وقت یورپ وغیرہ میں اگر یہ نہ ہوتی تو اس کے بد نتائج کیسے ظاہر ہوتے, جس سے اس وقت دنیا پناہ پکڑنا چاہتی ہے, اور اس کی کثرت سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خوبی کھلتی ہے جنہوں نے ایسی شے کو منع اور حرام فرمایا. فرمایا اگر مسیح کے مقصود بذات زمین ہی تھی کہ آخر عمر میں انہوں نے زمین پر ہی آنا تھا تو پھر اتنا عرصہ آسمان پر رہنے سے کیا فائدہ. یہی وقت زمین پر بسر کرتے کہ لوگوں کو ان کی ذات اور تعلیم سے فائدہ ہوتا اور قوم گمراہی سے بچی رہتی. 8 اگست 1903 حضرت اقدس نے اہل اسلام کی موجودہ حالت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا جب تک ان لوگوں میں الہ کلمۃ اللہ کا خیال تھا اور اس کو انہوں نے اپنا مقصود بنایا ہوا تھا, جب تک ان کی نظریں خدا پر تھیں خدا تعالیٰ بھی ان کی نصرت کرتا تھا, مگر بعد ازاں جب اغراض بدل گئے تو خدا نے بھی چھوڑ دیا اور اب ان کی نظر انسانوں پر ہے. سلطنتوں کی بھی یہی حالت ہے کہ الہ کلمۃ الاسلام کا کسی کو خیال نہیں ہے. خود روم میں ارد نصارہ میں ایک چھوٹا سا رسالہ بھی نہیں لکھا جا سکتا. یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سلطان محافظ حرمین ہے, بلکہ حرمین خود محافظ سلطان ہے. فرمایا کہ انسان کے اندر جو نور اور شعاع الہ کلمۃ الاسلام کا ہوتا ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے. 9 اگست 1903 دربار اسلام, بیمار پرسی اور کسی میت کی تجہیز و تکفین کے نسبت ذکر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری جماعت کو اس بات کا بہت خیال چاہیے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاوے تو حت الوسا سب جماعت کو اس کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے اور ہمسایہ کی ہمدردی کرنی چاہیے. یہ تمام باتیں حقوق و عباد میں داخل ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جس تعلیم اور درجے تک خدا تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے اس میں ابھی بہت کمزوری ہے. صرف دعوی ہی دعویٰ نہ ہونا چاہیے کہ ہم ایماندار ہیں، بلکہ اس ایمان کو طلب کرنا چاہیے جسے خدا چاہتا ہے. بھائیوں کے حقوق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو شناخت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. زبان سے کہہ لینا کہ ہم جانتے ہیں بے شک آسان ہے، مگر سچی ہمدردی اور اخوت کو برت کر دکھلانا مشکل ہے. اصل بات یہ ہے کہ تمام حرکات، اعمال، افعال کے لیے ایمان مثل ایک انجن کے ہے. جب ایمان ہوتا ہے تو سب حقوق خود بخود نظر آتے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اعمال اور ہمدردی خود ہی انسان کرنے لگتا ہے. ایمان کا تو آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، لیکن یہ ہر ایک نصیب میں نہیں ہوتا. 10 اگست 1903 دربار شام. شام کے وقت ایک صاحب نے تعویذات کی تاثیرات کی نسبت استفسار کیا. حضرت اقدس نے فرمایا، اس کا اثر ہونا تو ایک دعویٰ بلا دلیل ہے. اس قسم کے علاج تصورات کے مد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تصورات کو انسان پر اندازے میں بڑا اثر ہے. اس سے ایک کو ہنسا دیتے ہیں، ایک کو رلا دیتے ہیں، اور کئی چیزیں جو کہ واقعی طور پر موجود نہ ہوں دوسروں کو دکھلا دیتے ہیں، اور بعض امراض کا علاج ہوتا ہے. اکثر اوقات تعویذوں سے فائدہ بھی نہیں ہوتا، تو آخر تعویذ فرمایا، یہ امت مرحومہ اس واسطے بھی کہلاتی ہے کہ ان ٹھوکروں سے بچ جاوے جو اس سے پہلے امتوں کو پیش آئی. 11 اگست 1903 دربار شام. مسٹر ڈوئی الیاس، جس کو حضرت اقدس نے مقابلے پر بلایا تھا، اب کثرت سے اس کا چرچا امریکہ اور انگلستان کی اخباروں میں اس مقابلے پر ہو رہا تھا، اور ہندوستان سے باہر کل عیسائی دنیا نے اس مقابلے کو مذہب کی سچائی کا حقیقی معیار قرار دے دیا، تاکہ دہریہ منش انسان جو کہ ان ممالک میں رہتے ہیں ان کے ایمان کے لیے بھی اس مقابلہ دعا نے ایک راہ کھول دی. اور جس عدل اور انصاف پر یہ مقابلہ حضرت اقدس نے مبنی رکھا، اس کی شہادت خود یورپ اور امریکہ نے ان الفاظ میں دی کہ اس مقابلے میں مرزا صاحب نے کوئی پہلو رعایت کا اپنے لیے نہیں رکھا کہ جس سے ڈوئی کو انکار کرنے کی گنجائش ہو. آج کل وہی اخبار پڑھی جاتی تھیں. ان اخباروں کو سن کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ہمارا مقابلہ صرف مسٹر ڈوئی سے نہیں بلکہ تمام عیسائیوں کے مقابلے پر ہے، اور یہ بھی ایک طریق ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کثرت شریف کرے گا. حدیثوں میں آیا ہے کہ آنے والے مسیح کے خادم فرشتے ہوں گے. ان الفاظ سے اس کی کمزوری نکلتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس زمینی ہتھیار نہ ہوں گے، بلکہ جو کام زمینی ہتھیاروں سے ہوتا ہے وہ دعا کے ذریعے سے آسمان کے فرشتے خود کرتے رہیں گے. مشکات میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں عیسائیوں کے ساتھ کوئی شخص مقابلہ نہ کر سکے گا، مگر ہاں مسیح موعود دعاؤں سے مقابلہ کرے گا. صاحب وہ مقابلہ آ پڑا ہے جس سے اسلام اور عیسائیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. 14 اگست 1903 دربار شام. ایک عیسائی گلمم نامی، جو غالباً 2-4 سال سے مذہب عیسوی میں داخل تھا اور پنوں کے باشندہ تھا، آج کل لاہور کے ڈیوینٹی کالج میں قیام پذیر ہیں، مذہبی تحقیقات کی غرض سے 14 اگست 1903 کو قادیان آ کر اسی دن بعد از نماز مغرب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت اقدس نے پہلے ان سے معمولی حالات اسکونت وغیرہ کے متعلق دریافت کیے، جس کے بعد عیسائی صاحب نے اپنے مقصد کا اظہار کیا. حضرت نے فرمایا کہ آپ کتنی مدت یہاں ٹھہریں گے؟ اس کا جواب گل محمد صاحب نے یہ دیا کہ میں تو کل ہی چلا جاؤں گا. جس پر حضرت اقدس اور سب سامعین کو نہایت حیرانی ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے زور کے ساتھ اصرار سے کہا کہ آپ یہاں 2-3 ہفتے تک ٹھہریں، یہ مذہبی معاملہ ہے جس کا نتیجہ کفر یا ایمان ہے، اس میں ایسی جلد بازی مناسب نہیں، اور نہیں تو آپ کم از کم 1 ہفتہ ہی ٹھہریں اور مذہبی امور دریافت کریں، ہم عطل و صاحب کو سمجھاتے رہیں. حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ ہم ہر طرح سے آپ کے مکان اور خوراک وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، بلکہ یہاں رہنے میں آپ کا کچھ مالی نقصان ہے تو وہ بھی دینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ کے کچھ ملازمت اور تنخواہ ہے تو خرچے کریے وہ بھی دے دیں گے. مگر گل محمد نے کوئی بات منظور نہ کی اور یہی کہا کہ کل میں ضرور چلا جاؤں گا، اسی وقت آپ میرے ساتھ سوال جواب کر لیں. حضرت نے اس کو نامنظور کیا اور بہت سمجھایا کہ یہ مذہبی معاملہ ہے، ہم اس میں ایسی جلد بازی ہرگز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم اس عمر کی پرواہ رکھتے ہیں کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو کیا کچھ کہیں گے یا سنائیں گے. اگر آپ کو حق کی طلب ہے تو آپ چند روز ہمارے پاس ٹھہر جائیں، بلکہ یہ بھی فرمایا اگر آپ کا حرج ہے تو ہم 2-4 روپے روز تک بھی دینے کو تیار ہیں. مگر گل محمد صاحب نے کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ اچھا میں پھر آؤں گا، مگر صرف 4 دن کے لیے. حضرت نے فرمایا کم از کم 10 دن ضروری ہیں. مگر جب گل محمد صاحب نے کہا کہ میں 4 دن سے زائد بالکل نہیں ٹھہر سکتا، تو بالآخر حضرت نے 4 دن ہی منظور فرما لیے، اور گل محمد صاحب کی درخواست پر اسی وقت ایک عہد نامہ تحریر ہوا جو یہ تھا. گل محمد صاحب کی تحریر کے مطابق جو اجازت ان کو یہاں قادیان آنے کے لیے شیخ عبد الرحمان صاحب نے تحریر کی تھی، کہ وہ اپنے مشکلات مذہبی کے حل کرنے کے لیے قادیان حضرت اقدس کے پاس آ سکتے ہیں. اس کے مطابق وہ یہاں آ کر 14 اگست 1903 کو با نماز مغرب حضرت صاحب کے پاس آئے, مگر چونکہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کل ہی واپس جانا ہے اور وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے, اور حضرت صاحب بھی گرداسپور کے سبب سے ان کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے, اس لیے یہ قرار پایا کہ گل محمد صاحب ابتدائی ہفتہ اکتوبر 1903 میں 4 دن کے لیے یہاں آئیں اور اپنا ایک سوال تحریری پیش کریں, جس کا جواب حضرت مرزا صاحب تحریری دیں گے, اور اس جواب کے بعد اگر گل محمد صاحب کی تشفی نہ ہو تو اسی سوال کے متعلق کچھ اور دریافت کر سکتے ہیں, جس کا جواب حضرت صاحب دیں گے, اور یہی سلسلہ 4 دن تک رہے گا. اس سوال جواب کے شرائط یہ ہیں کہ ہر روز 5 گھنٹہ اس پر خرچ ہوں گے, یعنی ہر ایک فریق کے لیے 2.5 گھنٹے, اور جس فریق کو ایک دن میں 2.5 گھنٹے سے کم وقت ملنے کا موقع ملے وہ اتنا ہی وقت دوسرے دن لے سکے گا, لیکن چوتھے دن کی شام کو 12 بجے ختم ہوگا, سوائے اس کے ان 4 دنوں کے اندر کوئی فریق کسی وجہ سے جو معمولی حوائج اور ضروریات کے علاوہ ہو پورا وقت نہ دے سکے, تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس وقت کو 4 دن کے بعد پورا کرے, اور اگر 4 دن کے اندر یہ مثلا پہلے ہی دیں حضرت صاحب فرما دیں کہ جو ہم نے کہنا تھا کہہ چکے اور اب زیادہ اور کچھ نہیں کہنا, تو گل محمد صاحب کو اختیار ہوگا تو اسے وہ چلے جائیں. گل محمد صاحب کی طرف سے صرف ایک ہی سوال پیش ہوگا, خواہ وہ کتنا ہی بڑا اور فریقین کو اختیار نہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے وقت میں کسی کی بات کو قطع کریں. دستخط حضرت مسیح موعود اور دوسرے کاغذ پر دستخط گل محمد صاحب. 15 اگست 1903 دربار شام. فرمایا خدا کے نزدیک لعنت وہ نہیں ہوتی جو کہ عام لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے, بلکہ خدا کے لعنت سے مراد دنیا اور آخرت کی لعنت ہے, یعنی ہر دو کی ذلت. فرمایا قرآن شریف انجیل کی تصدیق قول سے نہیں کرتا بلکہ فعل سے کرتا ہے, کیونکہ جو حصہ انجیل کی تعلیم کا قرآن کے اندر شامل ہے اس پر قرآن نے عمل درآمد کروا کے دکھلا دیا ہے, اور اس لیے ہم اسی حصے انجیل کی تصدیق کر سکتے ہیں جس کی قرآن کریم نے تصدیق کی ہے. ہمیں کیا معلوم کہ باقی کا رد و یابس کہاں سے آیا, ہاں اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر آیت ولیاکم آل الانجیل المائدہ 48 میں جو لفظ انجیل عام ہے اس سے کیا مراد ہے, وہاں یہ بیان نہیں ہے کہ یہ انجیل کا وہ حصہ جس کا مصدق قرآن ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں الانجیل سے مراد اصل انجیل اور تورات ہے جو قرآن کریم میں درج ہو چکی ہے. اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر بتلایا جاوے کہ اصلی انجیل کون سی ہے, کیونکہ آج کل کی مروجان انجیل تو اصل ہو ہی نہیں سکتی, ان کی اصلیت کس کو معلوم ہے, اور یہ خود بھی عیسائی مانتے ہیں کہ اس کا فلاں حصہ الحاقی ہے. پھر ایک اور بات دیکھنے والی ہے کہ انجیل میں سے عیسیٰ کی موت اور بعد کے حالات اور تورات میں موسیٰ کی موت کا حال درج ہے, تو کیا اب ان کتابوں کا نزول دونوں نبیوں کی وفات کے بعد تک ہوتا رہا, اسے ثابت ہے کہ موجودہ کتب اصل کتب نہیں ہیں اور نہ اب ان کا میسر آنا ممکن ہے. 16 اگست 1903 دربار شام. حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ اگر ایسی خبر کوئی مشہور ہو جائے کہ حضرت اقدس فوت ہو گئے ہیں تو کیا اسلام کی بنا پر, جو کہ حضور کو 80 سال کے قریب عمر کے لیے ہوا تھا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے؟ حضرت اقدس نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں تم کہہ سکتے ہو, کیونکہ یہ الہام تو کتابوں اور اشتہاروں میں درج ہو چکا ہے. 17 اگست 1903 سفر گرداسپور. آج زہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے حضرت اقدس گرداسپور کے لیے روانہ ہوئے. آپ کے ہمراہ حضرت صاحبزادہ میاں بشیر الدین محمود احمد بھی تھے. بٹالہ اسٹیشن کے قریب جو سرائے تھی اس میں حضور علیہ السلام نے نزول فرمایا, مغرب و عشاء کی نمازیں یہاں جمع کر کے پڑھی گئیں. حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کی طبیعت ناساز تھی, کہ نماز کے اندر طبیعت میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انگور ملیں تو وہ کھائے جائیں, مگر چونکہ نزدیک و دور ان کا ملنا محال تھا اس لیے کیا ہو سکتا تھا. اس اثنا میں ایک صاحب جناب حکیم محمد حسین صاحب ساکن بلب گڑھ ضلع دہلی, جو کہ حضرت اقدس کے مخلص خدام سے ہیں, قادیان سے واپس ہو کر حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے ایک ٹوکری انگوروں اور دوسرے ثمرات مثل انار وغیرہ کے حضرت کی خدمت میں پیش کی, اور بیان کیا کہ مجھے علم نہ تھا کہ حضور بٹالہ تشریف لائے ہیں, میں قادیان چلا گیا تھا, وہاں معلوم ہوا تو اسی وقت میں واپس ہوا, اور اب یہ پھل حضور کے لیے ہیں. 18 اگست 1903 فجر کو اٹھ کر حضرت اقدس علیہ السلام نے نماز با جماعت ادا کی, کیونکہ سفر کی تکان تھی اس لیے حضور نے تھوڑی دیر آرام فرمایا. اور پھر اٹھ کر فرش پر جلوہ افروز ہوئے اور یہ رویا بیان فرمائی. ایک خان میرے آگے پیش ہوا ہے, اس میں فالودہ معلوم ہوتا ہے اور کچھ پھرنے بھی رکابیوں میں ہے. میں نے کہا کہ چمچہ لاؤ, تو کسی نے کہا کہ ہر ایک کھانا عمدہ نہیں ہوتا سوائے پھرنی اور فالودہ کے. اس کے بعد حضور نے خدا کا وہ کلام جو نازل ہوا سنایا, پھر فرمایا ہر ایک بات میں خدا تعالیٰ کا سلسلہ تفتین کا چلا آتا ہے, جس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو ان مقدموں پر اعتراض کرتے ہیں. پھر فرمایا بعض کوتاہ اندیش ہی اعتراض کرتے ہیں, ورنہ ہم اگر مقدمہ باز ہوتے تو جس وقت ڈگلس صاحب نے یہ کہا تھا کہ تم مقدمہ کرو تو ہم اس وقت کہہ دیتے تھیلا بھرا ہوا ہمارے پاس ہے جس میں گندی سے گندی گالیاں دی گئی ہیں, اگر ہم چاہتے تو ان پر مقدمہ کرتے, لیکن ہم نے معاذ للہ صبر کیا ہوا ہے. پھر فرمایا وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے, جب وہ تسلی دے تو انسان کس قدر تسلی پاتا ہے. فرمایا خدا تعالیٰ جب توحید کے رنگ میں بولے تو وہ بہت ہی پیار اور محبت کی بات ہوتی ہے, اور واحد کا صیغہ محبت کے مقام پر بولا جاتا ہے, جمع کا صیغہ جلالی رنگ میں آتا ہے جہاں کسی کو سزا دینی ہوتی ہے. لاہور سے آنے والے بعض احباب نے عبداللہ چکرالوی صاحب کے خیالات اور اعتقادات کا ذکر کیا. اس پر حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک شے کے لیے استاد کی ضرورت ہے, ورنہ تم دیکھ لو جس قدر تصانیف ہر ایک فن اور علم کے متعلق موجود ہیں, کیا مصنفین نے اپنی طرف سے کوئی بخل رکھا ہے؟ ہر ایک بات کی بڑی تفسیر ہے, اگر بخل کا زن ہو سکتا ہے تو ایک پر ہوگا, دو پر ہوگا, نہ لاکھوں پر. مگر تاہم دیکھا گیا ہے کہ علم کا خاصہ ہی یہی ہے کہ بلا استاد کے نہیں آتا, اور نبی بھی ایک استاد ہوتا ہے جو کہ خدا کے کلام کو سمجھا کر اس پر عمل کرنے کا طریق بتلاتا ہے. دیکھو میں الہام بیان کرتا ہوں تو ساتھ ہی تفہیم بیان کر دیتا ہوں, اور یہ عادت نہ انسانوں میں دیکھی جاتی ہے نہ خدا میں, کہ ایک علمی بات بیان کر کے پھر اسے عمل درآمد میں لانے کے واسطے نہ سمجھاوے. جو استاد کا محتاج نہیں ہے وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا, جیسے طبیب بلا استاد کے تبابت کرے تو دھوکہ کھاوے گا. ایسے ہی جو شخص بلا توسل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خود بخود قرآن سمجھتا ہے تو ضرور دھوکہ کھاوے گا. پھر فرمایا مفتری تھک جاتا ہے اور اس کا پول خود لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے, اور یا اسے ذلت دامنگیر ہوتی ہے, کیونکہ روز بروز کیسے افترا کر سکتا ہے؟ افترا جیسی کچی شے کوئی نہیں ہوتی, حتیٰ کہ شیشہ بھی اتنا کچا نہیں ہوتا جس قدر افترا ہوتا ہے. اور چونکہ مفتری کے بیان میں قوت جاذبہ نہیں ہوتی, اس لیے اس کی بدبو بہت جلد پھیل جاتی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ تورات میں جھوٹے نبی کی علامت لکھی ہے کہ وہ قتل کیا جاوے, اور ادھر ایسی عبارتیں بھی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نبی قتل ہوئے, تو پھر وہ علامت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس پہ حضور نے فرمایا راست باز کی یہی نشانی ہے کہ جس مطلب کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے جب تک وہ پورا نہ ہو لے, یا کم از کم اس کے پورا ہونے کی ایسی بنیاد نہ ڈال دے کہ اسے تنزل نہ ہو تب تک وہ نہ مرے. مگر ایک قذاب سے یہ بات کب ہو سکتی ہے؟ قتل سے مراد یہ ہے کہ اس قتل میں ناکامی اور نامرادی ساتھ نہ ہو, اور جب تک ایک انسان اپنا کام پورا کر چکے تو پھر خود مر جاوے یا کسی کے ہاتھ سے مارا جاوے, تو کیا موت تو بہرحال آنی ہی ہے, کسی صورت میں آگئی, اس میں کیا حرج ہے؟ اور ایک کامیابی کی موت پر کسی کو بھی تعجب نہیں ہوا کرتا, اور نہ دشمن کو خوشی ہوتی ہے. قرآن شریف کے صریح الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے قتل نبی حرام کیا ہو, بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت لکھا ہے فہم ماتا قتلا, آل عمران آیت 145, جس سے قتل انبیاء کا جواز معلوم ہوتا ہے. اب جنگوں کے بیچ میں ہزاروں افسر مارے جاتے ہیں, لیکن اگر ان کی موت کامیابی اور فتح اور نصرت کی ہو اس پر کوئی رنج نہیں کرتا بلکہ خوشی کرتے ہیں, اور جو خدا کے اہل ہوتے ہیں ان کا قتل تو ان کے لیے زندگی ہے کہ اپنے قائم مقام ہزاروں چھوڑ جاتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس وقت ہوئی کہ زمانہ زہر الفساد فی البر والبحر کا مزداق تھا, اور گئے اس وقت جبکہ اذا جا نصر اللہ والفتح کی سند آپ کو مل گئی. بس اگر آپ کو کامیابی نہ ہوتی لیکن آپ کسی کے ہاتھ سے قتل بھی نہ ہوئے تو اس سے کیا فائدہ تھا؟ اور یہ کون سا مقام فخر ہے؟ ہاں جب ایک شخص سلطنت قائم کرتا ہے اور اپنے قائم مقام مظفر و منصور چھوڑتا ہے تو کیا پھر دشمن کی خوشی کا مجھے ہو سکتا ہے؟ بڑی سے بڑی ذلت یہ ہے کہ ناکامی اور نامرادی کی موت آوے. بس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کامیابی کی حالت میں قتل کیے جاتے تو اس سے آپ کے شان میں کیا رغا سکتا تھا. یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی گئی تھی, آپ کی موت میں زہر کا بھی دخل تھا. مگر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ کافر اس بات سے نا امید ہو گئے کہ ان کا دین پھر عود کرے گا, تو ایسی حالت میں اگر آپ زہر یا قتل سے مرتے تو کون سے قابل اعتراض بات تھی؟ دین تو تباہ نہیں ہو سکتا تھا. غرضے کے تورات میں قتل کا ذکر ہے, تو اس سے نامرادی اور ناکامی کی موت مراد ہے. اور حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام قریبی رشتے دار تھے. یحییٰ کے قتل ہو جانے سے دین پر کوئی تباہی نہ آ سکتی تھی. اگر یحییٰ قتل ہوئے تو پھر عیسیٰ ان کی جگہ کھڑے ہو گئے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یحییٰ کوئی صاحب شریعت نہ تھے. ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ تورات کا صاحب شریعت کے لیے ہو. انگریزوں اور سکھوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں, سکھ لوگ ان میں اکثر انگریزوں کو قتل کرتے رہے, لیکن اب جس حالت میں کہ انگریز فاتح اور بادشاہ ہیں تو کیا سکھ یہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس قدر انگریزوں کو قتل کیا؟ یہ کوئی جگہ فخر کی نہیں ہے, کیونکہ آخر میدان انگریزوں کے ہاتھ رہا. زندہ وہ ہوتا ہے جس کا سکہ چلے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کروڑوں مسلمان موجود ہیں, اور ابو جہل کے بعد اس کا تابع کوئی نہیں, بلکہ اس کی اولاد ہونے کا کوئی نام نہیں لیتا. تو کیا اب ابو جہل کی طرف سے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو فلاں جگہ شکست دی تھی؟ یا کوئی بیوقوف اگر یہ کہے کہ ہوا کیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے اور ابو جہل بھی, تو یہ اس کی غلطی ہے. مقابلہ تو کامیابی سے ہوتا ہے. ابو جہل کا نام ندارت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تخت موجود ہے. انبیاء کو خدا ذلیل نہیں کیا کرتا. انبیاء کی قوت ایمانی یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا, وہ اپنی سعادت جائیں, اپنی سعادت جانیں. اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر نظر ڈال کر اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ وہ ڈرتے تھے تو یہ بالکل فضول امر ہے. اور اس ڈر سے مراد ہرگز نہیں کہ ان کو جان کی فکر تھی, بلکہ ان کو یہ خیال تھا کہ منصب رسالت کی بجاوری میں کہیں اس کا اثر برا نہ پڑے. میرے نزدیک مومن وہی ہے کہ اگر اس نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جان نہ دی ہو تو وہ روحانی طور پر ضرور جان دے کر شہید ہو چکا ہو. پس اگر موسیٰ کو جان کا ہی خوف تھا تو اس سے عبداللطیف صاحب, شہزادہ عبداللطیف صاحب ہی اچھے رہے جنہوں نے ایمان نہ دیا اور جان دے دی. بس ہمارا تو یہی خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نامراد مر جاؤں, مارا جاؤں اور فرض رسالت ادا نہ ہو. اگر کسی بات میں شر ہو تو یاد عبداللہ نہیں کہ وہ مجھے اطلاع نہ دے. حضور نے منتظمین باورچی خانے کو یہ تاکید فرمائی کہ آج کل موسم بھی خراب ہے اور جس قدر لوگ آئے ہوئے ہیں سب مہمان ہیں, اور مہمان کا اکرام کرنا چاہیے, اس لیے کھانے وغیرہ کا عمدہ انتظام ہو. اگر کوئی دودھ مانگے دودھ دو, چائے مانگے چائے دو, کوئی بیمار ہو تو اس کے موافق الگ کھانا اسے پکا دو. اس کے بعد عدالت کا وقت آ گیا اور حضرت اقدس اور دیگر احباب کھانا وغیرہ تناول فرما کر عدالت کو روانہ ہوئے. 20 اگست 1903 بوقت شام. فرمایا دشمنی دشمنوں کی یہ بھی ایک قبولیت ہوتی ہے اور من جان بھی لا نصیب ہوتی ہے. اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ رسول عالم الغیب ہوتے ہیں, چنانچہ بعض تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نسبت یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ عالم الغیب ہونے کا ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا یہ لوگوں کی غلطی ہے, عالم الغیب ہونا اور شے ہے اور معید من اللہ ہونا اور شے ہے. 21 اگست 1903 ایک صاحب نے عرض کیا کہ انقطاع وحی کی نسبت جو حکم آ چکا ہے تو پھر اب وحی کیوں ہوئی, اور آج تک سوائے جناب کے اور کسی نے کیوں صاحب وحی ہونے کا دعویٰ نہ کیا؟ حضرت اقدس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آج تک کسی نے دعویٰ نہ کیا؟ سائل جہاں تک میری معلومات ہیں وہاں تک میں نے نہیں دیکھا. حضرت اقدس آپ کی معلومات تو چند ایک کتابیں حدیث کی یا اور دوسری ہوں گی, اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اگر اس میں الف لام کی رعایت نہیں کی جاوے تو پھر اس سے بہت سے فساد لازم آئیں گے اور انسان ضلالت میں جا پڑے گا. یہ امر ضروری ہے کہ وحی شریعت اور وحی غیر شریعت میں فرق کیا جاوے, بلکہ اس امتیاز میں تو جانوروں کو جو وحی ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاوے. بھلا لکھا ہے وآوحا ربک الی النحل, سورہ النحل آیت 69. تو اب آپ کے نزدیک شہداء, آپ کے نزدیک شہد کی مکھی کی وحی ختم ہو چکی ہے یا جاری ہے؟ سائل جاری ہے. حضرت اقدس نے فرمایا جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ فرق ہے کہ الف لام کی خصوصیت سے اس وحی شریعت کو الگ کیا جاوے, ورنہ یوں تو ہمیشہ ایسے لوگ اسلام میں ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جن پر وحی کا نزول ہوا. حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس وحی کے قائل ہیں, اور اگر اسے یہ مانا جاوے کہ ہر ایک قسم کی وحی منقطع ہو گئی ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ امور مشہودہ اور محسوسہ سے انکار کیا جاوے. اب جیسے کہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے, پس اگر ایسے شہود اور احساس کے بعد کوئی حدیث اس کے مخالف ہو تو کہا جاوے گا کہ اس میں غلو ہے. خود غزنوی والوں نے ایک کتاب حال میں لکھی ہے جس میں عبداللہ غزنوی کے الہامات درج کیے ہوئے ہیں. پھر جس حال میں یہ سلسلہ موسوی سلسلے کے قدم بقدم ہے, اور موسوی سلسلے میں برابر وحی جاری تھی, حتیٰ کہ عورتوں کو وحی ہوتی رہی, تو کیا وجہ ہے کہ محمدی سلسلے میں وہ بند ہو؟ کیا اس امت کے اخیار ان عورتوں سے بھی کہہ گزرے ہوئے؟ علاوہ اس کے اگر وحی نہ ہو تو پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے کیا معنی ہوں گے؟ کیا یہاں انعام سے مراد گوشت پلاؤ وغیرہ ہے, یہ خلط نبوت اور مکالمہ الہی وغیرہ جو کہ انبیاء کو عطا ہوتا رہا؟ غرض کے معرفت تمام انبیاء کو سوائے وحی کے حاصل نہیں ہو سکتی. جس غرض کے لیے انسان اسلام قبول کرتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اتباع سے وحی ملے, اور پھر اگر وحی منقطع ہوئی مانی بھی جاوے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی منقطع ہوئی, نہ اس کے ازلال اور آثار بھی منقطع ہوئے. سائل نے عرض کیا بروز کسے کہتے ہیں؟ حضرت اختص نے فرمایا جیسے شیشے میں انسان کی شکل نظر آتی ہے حالانکہ وہ شکل بذات خود الگ قائم ہوتی ہے, اس کا نام بروز ہے. اس کا سر سورہ فاتحہ میں ہی ہے, جیسے کہ لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام مفسروں نے مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ لیے ہیں. اور پھر یہ آیت ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون سورہ یونس آیت 15, اور آیت یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون الاعراف. یہ آیتیں بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں, ایک ان میں سے اہل اسلام کی نسبت ہے اور ایک یہود کی نسبت. پس مقابلے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر طرح کے انعام کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کس طرح شکر کرتے ہو. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اہل یہود کو کون سی بڑی مصیبت تھی؟ تو وہ دو بڑی مصیبتیں ہیں, ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا, اور ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا. پس مماثلت کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بھی وہی دو انکار لکھے تھے, مگر وہاں شمار میں الگ الگ دو وجود تھے اور یہاں نام الگ الگ ہیں, مگر وہ وجود جس میں ان دونوں کا بروز ہو ایک ہی ہے, ایک بروز عیسوی اور ایک محمدی. اور صرف نام کے لحاظ سے اہل اسلام یہود کے بروز اس طرح سے قرار پائے کہ انہوں نے مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا, اور وہ مماثلت پوری ہو گئی. اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بروزی طور پر وہی کرتوت یہودیوں والی پوری ہونی تھی, اور یہ اس طرح اشارہ کرتی تھیں کہ آنے والا دو رنگ لے کر آوے گا. اسی لیے مہدی اور مسیح کے زمانے کی علامات ایک ہی ہیں اور ان دونوں کا فعل بھی ایک. 22 اگست 1903, فرمایا عام طور پر یہ ایک مرض لوگوں میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرد یا عورت کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ بدکار ہے یا اس کا دوسرے سے تعلق بدکاری کا ہے, تو چونکہ نفس ایسے معلومات کے وسعت سے لذت پاتا ہے, اس لیے اس راوی کے بیان پر بلا تحقیق یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے, اور اسے شہرت دینے میں صحیح کی جاتی ہے. اور اس طرح سے نیک مرد اور نیک عورتوں کے نسبت ناپاک خیال لوگوں کے دلوں میں متمکن ہو جاتے ہیں, اور جن کی شہرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر اس سے کیا صدمہ گزرتا ہے اس کو ہر ایک محسوس نہیں کر سکتا. اس لیے خدا تعالیٰ نے ایسی شہرت دینے والوں کے لیے 80 درے سزا مقرر فرمائی ہے. اس مضمون کے تعلق میں حضرت اقدس نے فرمایا خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں شہرت دینے والوں کے لیے بشرطے کہ وہ اسے ثابت نہ کر سکیں 80 درے سزا رکھی ہے, اس لیے کہ جو شہرت دیتا ہے اسے اس مقدمے میں مدعی کر دانا گیا ہے, اور اسی سے 4 گواہ طلب کیے گئے ہیں کہ اگر وہ سچا ہے تو اپنے علاوہ 4 گواہ رویت کے علاوہ. یہ غلطی ہے کہ ایسے شخص کو بھی گواہوں میں شمار کیا جاوے. 24 اگست 1903, حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رویا بوقت عصر سنایا. فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک بلی ہے اور گویا کہ ایک کبوتر ہمارے پاس ہے, وہ اس پر حملہ کرتی ہے, بار بار ہٹانے سے باز نہیں آتی, تو آخر میں نے اس کا ناک کاٹ دیا ہے اور خون بہہ رہا ہے, پھر بھی وہ باز نہ آئی, تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کے اس کا منہ زمین سے رگڑنا شروع کیا, بار بار رگڑتا تھا لیکن پھر بھی سر اٹھاتی جاتی تھی, تو آخر میں نے کہا کہ آؤ اسے پھانسی دے دیں. 31 اگست 1903, اہل اسلام کے ادبار ان کے تنزل کا ذکر تھا. فرمایا اس کا باعث خود ان کے شامت اعمال ہے، کیونکہ زمین پر کچھ نہیں ہوتا جبکہ آسمان پر نہ ہو لے۔ اکثر لوگ حکام کے سختی اور ظلم کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ خود ظالم نہ ہوں تو خدا تعالیٰ ان پر کبھی ظالم حاکم مسلط نہ کرے۔ زمانے کی حالت کا اندازہ اسی سے کر لو کہ ہم ہزاروں روپے دینے کو تیار ہیں کہ کوئی جماعت آ کر یہاں رہے، ہم ان کے مہمان نوازی کریں اور حت البسا ہر ایک قسم کا آرام دیویں، اور وہ شرافت سے اپنے شکوک و شبہات پیش کریں اور قرآن اور حدیث صحیحہ سے ہماری باتیں سنیں، اور پھر سمجھیں اور غور کریں کہ جو کچھ عقیدہ اسلام کے متعلق انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس سے کس قدر فساد اور حدت اسلام کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لازم آتی ہے، اور عیسائیوں کو کس قدر مدد ملتی ہے، مگر ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ گھر بیٹھے ہی دو دو پیسے کی کتابیں بنا کر جو کو جھوٹ اور افطرا چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں۔ جب مذہب کے بارے میں اس قدر بے پرواہی ہے تو کیوں ان پر اعتبار نہ آوے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو، خواہ صابی ہو، خواہ نصرانی ہو، تو جو کوئی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاوے تو اسے حزن نہ ہوگا، جس صورت میں اکثر ہندو لوگ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ نجات پاویں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ عمل نہیں کرتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانے کے معنی آپ نے کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ جو عیسیٰ پر ایمان لاوے وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ اسے ان تمام صفات سے معصوب مانا جاوے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، مثلا رب، رحمان، رحیم، تمام محمد والا، رسولوں کو بھیجنے والا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا۔ اب آپ ہی بتلاویں کہ قرآن شریف میں لفظ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ نہیں۔ پھر جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تو اس نے کیا اس اللہ کو مانا جسے قرآن نے پیش کیا ہے؟ جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو دور کر دی جاوے تو وہ گلاب کا پھول پھول نہیں رہتا اور اسے پھینک دیتے ہیں، بس اسی طرح اللہ کو ماننے والا وہی ہوگا جو اسے ان صفات کے ساتھ مانے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ سائل نے عرض کی، لیکن بعض ہندو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اگرچہ برائے نام ہندو ہیں اور عمل بھی ہندوؤں والے، تو یہاں چونکہ لفظ ایمان کا ہے کہ جو ایمان لاوے تو پھر وہ مستحق ہیں کہ نہیں کہ ان پر خوف اور حزن نہ ہو؟ اس پہ فرمایا، اقرار اسی وقت سے ہی ہو سکتا ہے جبکہ انسان اس پر عمل بھی کرے۔ اگر انسان نماز، روزہ وغیرہ کے اقرار تو کرتا ہے مگر فعل ایک دن بھی بجا نہیں لاتا تو اس کا نام اقرار نہ ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ ایک شخص کئی اقرار کرے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن عملی طور پر ایک بھی پورا نہ کرے، تو کیا تم اس کے اقرار کو اقرار کہو گے؟ سائل، کیونکہ اس کا اقرار زبان سے تو ہے، اس لیے عذاب میں تو ضرور رعایت ہونی چاہیے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ہمارا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو عذاب ملتا ہے وہ ہمیشہ شوخیوں اور شرارتوں سے ملتے ہیں۔ انبیاء اور مامورین کے جس قدر منکر گزرے ہیں ان پر عذاب اسی وقت نازل ہوا جبکہ ان کی شرارت اور شوخی حد سے تجاوز کر گئی۔ اگر وہ لوگ حد سے تجاوز نہ کرتے تو اصل گھر عذاب کا آخرت ہے، ورنہ اس طرح سے دیکھ لو کہ ہزاروں کافر ہیں جو کہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور پھر کفر پر ہی مرتے ہیں، مگر دنیا میں کوئی عذاب ان کو نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مامور من اللہ کے مقابلے پر آ کر شوخی اور شرارت میں حد سے نہیں بڑھتے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخرت میں بھی ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ دنیاوی عذاب کے لیے ضروری ہے کہ انسان تکذیب مرسل، استہزاء اور ٹھٹے میں اور ایذا میں آتے بڑھے، اور خدا کی نظر میں ان کا فساد، فسق اور ظلم اور آزار نئے درجے پر پہنچ گیا ہو۔ اگر ایک کافر مسکین صورت رہے گا اور اس کو خوف دامن گیر ہوگا تو گو اپنی ذات کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے، مگر عذاب دنیاوی اس پر نازل نہیں ہوگا۔ اگر کفار مکہ چپ چاپ اور یہ عذاب ان کو جو ملا ہرگز نہ ملتا۔ ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ففسقوا فیہا فحق علی القول فدمرنا تدمیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت 17۔ کہ جب کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ الہی ہوتا ہے تو اس وقت ضرور وہاں کے لوگ بدکاریوں میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ ہے، وما کنا مولک القرا الا واہلوا ظالمون، سورہ قصص آیت 7، جس سے ثابت ہے کہ کوئی بستی نہیں ہلاک ہوتی مگر اس حالت میں کہ جبکہ اس کے اہل ظلم پر کمر بستہ ہوں۔ فسق کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ اب دیکھو، ہزاروں ہندو ہیں مگر مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر لے کرام کے پیٹ میں چھری چلی؟ اس کی وجہ اس کی زبان تھی کہ جب اس نے اسے بے باکانہ کھولا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و ستم کرنے میں حد سے بڑھ گیا اور ایک مد مقابل بن کر خود نشان طلب کیا تو وہی اس کی زبان چوری بن کر اس کی جان کی دشمن ہو گئی. غرض ہے کہ اصل گھر عذاب کا آخرت ہے, اور دنیا میں عذاب شوخی شرارت میں حد سے تجاوز کرنے سے آتا ہے. ہندوؤں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ پرمیشر اور ات کا بیر یعنی دشمنی ہے. ات کے معنی حد درجے تک ایک بات کو پہنچا دینا. ات کا لفظ عربی ہے جیسے قرآن شریف میں اتوب ہے. میں فرمایا میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ عذاب یکساں سب کو ہو, کفر سب ایک جیسے نہیں ہوتے. تو عذاب کیسے ایک جیسا سب کو ہو؟ بس بعض کافر ایسے ہیں کہ ایسے پہاڑوں میں رہتے ہیں کہ وہاں اب تک رسالت کی خبر نہیں, اسلام کی خبر نہیں. تو ان کا کفر ابو جہل والا کفر نہ ہوگا جس حال میں ایک نہایت درجے کا شریر اور مکذب باوجود علم کے پھر انکار کرتا ہے, تو اس کے عذاب اور دوسرے کے عذاب میں جس قدر شرارت نہیں کرتے ضرور فرق ہونا چاہیے. لیکن ان طبقات عذاب کی کہ یہ کس قدر ہیں اور کس طرح سے ان کی تقسیم ہے اس کی ہمیں خبر نہیں, اس کی علم خدا کو ہے. ہاں چونکہ خدا کی طرف ظلم منسوب نہیں ہو سکتا اس لیے طبقات کا ہونا ضروری ہے. احادیث کی نسبت ذکر ہوا, اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنا مذہب بتلایا اور فرمایا سب سے مقدم قرآن ہے, اس کے بعد سنت, اس کے بعد حدیث. اور حدیث کی نسبت ارشاد فرمایا ضعیف سے ضعیف حدیث بھی بشرطے کہ وہ قرآن کے معارض نہ ہو اس پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ جس حال میں وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کی جاتی ہے تو یہ ادب اور محبت کا تقاضا ہونا چاہیے کہ اس پر عمل درآمد ہو. اور ہمارا یہ مدعا ہرگز نہیں کہ آئمہ دین کی ان کوششوں کو جو ماس دین کے لیے انہوں نے کی ضائع کر دیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس حال میں کوئی بات ان کی یا کوئی حدیث کے باوجود تعویلات کے بھی قرآن شریف سے مطابقت نہ کھاوے تو پھر قرآن کو مقدم رکھ کر اسے ترک کر دیا جاوے, کیونکہ جب ضدین جمع ہوں گی تو ایک کو تو ضرور ترک کرنا پڑے گا. اس صورت میں تم قرآن کو ترک مت کرو اور اس کے غیر کو ترک کرو. مثلا ایک مسئلہ وفات مسیح کا یہ ہے, جس حال میں قرآن شریف سے وفات ثابت ہے تو اب ہم اس دوسری حدیث کو جو اس کے مخالف ہو یا کسی کے قول کو کیوں مانیں؟ آیت فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم میں دو باتیں خدا تعالی نے بیان کی ہیں, ایک تو مسیح کی وفات, دوسرے اس کے دنیا میں آنے کی نفی کی ہے. کیونکہ اگر وہ قیامت سے پیشتر دنیا میں دوبارہ آ چکا ہے تو اس کا کنت انت رقیب علیہم کہنا غلط ہے. اس صورت میں یا تو مسیح جھوٹے ہوں گے یا نعوذ باللہ جھوٹ کا الزام خدا تعالیٰ پر آوے گا. تو ایسی صورت میں ہم قرآن کا مقدم رکھیں گے جس نے وفات کو بڑے بین طور پر ثابت کر دیا ہے. ایک صاحب نے حضور کی خدمت میں عورتوں پر جمعہ کی فرضیت کا سوال کیا. حضرت اقدس نے فرمایا اس میں تعامل کو دیکھ لیا جاوے, اور جو امر سنت اور حدیث سے ثابت ہے اس سے زیادہ ہم اس کی تفسیر کیا کر سکتے ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب مستثنا کر دیا ہے تو پھر یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہی تھا. اہل اسلام میں سے بعض ایسے بھولے بھالے بھی ہیں کہ جمعے کے دن ایک تو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس احتیاط سے کہ شاید جمعہ ادا نہ ہوا ہو زہر کی نماز بھی پوری ادا کرتے ہیں, اور اس کا نام انہوں نے احتیاطی رکھا ہوا ہے. اس امر کے ذکر پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا یہ غلطی ہے, اور اس طرح سے کوئی نماز بھی نہیں ہوتی, کیونکہ نیت میں اس امر کا یقین ہونا ضروری ہے کہ میں فلاں نماز ادا کرتا ہوں, اور جب نیت میں شک ہوا تو پھر وہ نماز کیا ہوئی. یکم ستمبر 1903 دربار شام. فرمایا آج خواب میں ایک فقرہ منہ سے یہ نکلا فیر میں, پھر فرمایا خدا کی شناخت کے واسطے سوائے خدا کے کلام کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ملاحظہ مخلوقات سے انسان کو یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی, اس سے صرف ضرورت ثابت ہوتی ہے. بس ایک شے کی نسبت ضرورت کا ثابت ہونا اور امر ہے, اور واقعی طور پر اس کا موجود ہونا اور امر ہے. یہی وجہ ہے کہ حکمائے متقدمین سے جو لوگ ماس قیاسی دلائل کے پابند رہے ہیں اور ان کی نظر صرف مخلوقات پر رہی, انہوں نے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, اور کامل یقین ان کو جو ہے کے مرتبے تک پہنچاتا ہے نصیب نہ ہوا. یہ صرف خدا کا کلام ہے جو یقین کے اعلیٰ مراتب تک پہنچاتا ہے. خدا کا کلام تو ایک طور سے خدا کا دیدار ہے, اور یہ شعر ان پر خوب صادق آتا ہے. نہ تنہا عشق از دیدار خزت, بساکیں دولت از گفتار خزت. خدا تعالی قادر ہے کہ جس شے میں چاہے طاقت بھر دے، پس اپنے دیدار والی طاقت اس نے اپنے گفتار میں بھر دی ہے۔ انبیاء نے اسی گفتار پر ہی تو اپنی جانیں دے دی ہیں، کیا کوئی مجازی عاشق اس طرح کر سکتا ہے؟ اس گفتار کی وجہ سے، اس گفتار کی وجہ سے کوئی نبی اس میدان میں قدم رکھ کر پھر پیچھے نہیں ہٹا، اور نہ کوئی نبی کبھی بے وفا ہوا ہے۔ جنگ احد کے واقعے کی نسبت لوگوں نے تاویلیں کی ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کے اس وقت جلالی تجلی تھی، اور سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور کسی کو برداشت کی طاقت نہ تھی، اس لیے آپ وہیں کھڑے رہے اور باقی اصحاب کا قدم اکھڑ گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے سکھ و صفا کے نظیر نہیں ملتی، جو آپ کو خدا سے تھا ایسا ہی ان الہی تائیدات کے نظیر بھی کہیں نہیں ملتی جو آپ کے شامل حال ہیں۔ مثلا آپ کی باسط اور رخصت کا وقت ہی دیکھ لو۔ فرمایا، بار بار خیال آتا ہے کہ اگر مسیح آسمان پر گئے تو کیوں گئے؟ یہ ایک بڑا تعجب خیز امر ہے، کیونکہ جب زمین پر ان کی کاروائی دیکھی جاتی ہے تو بے ساختہ ان کا آسمان پر جانا اس شعر کا مصداق نظر آتا ہے۔ تو کار زمین را نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی، گویا یہ شعر بالکل اس واقعے کے لیے شاعر کے منہ سے نکلا ہے۔ کوئی پوچھے کہ انہوں نے آسمان پر جا کر آج تک کیا بنایا، اگر زمین پر رہتے تو لوگوں کو ہدایت ہی کرتے، مگر اب 2000 برس تک جو ان کو آسمان پر بٹھاتے ہیں تو ان کی کاروائی کیا دکھا سکتے ہیں؟ جو بات ہم کہتے ہیں اور جس کی تائید میں قرآن اور حدیث بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ان کی شان نبوت کے ساتھ خوب چسپاں ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت مسیح کو نہ مانا تو آپ دوسرے نبیوں کی طرح دوسرے ملک میں ہجرت کر کے چلے گئے، اور پھر ایسے فرضی اور صاف ان کے لیے وضع کرتے ہیں جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدق اور حجب ہو، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے سوال کیا کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتلامیں، تو آپ نے یہ معجزہ ان کو نہ دکھلایا، اور سبحان ربی کا جواب دیا گیا بنی اسرائیل آیت 94 میں۔ اور یہاں بلا درخواست کسی کافر کے خود خدا تعالیٰ مسیح کو آسمان پر دے گیا، تو گویا خدا تعالیٰ نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی نظروں میں ایٹا کرنا چاہا، کیا وہ خدا اور تھا اور یہ اور تھا؟ اگرچہ یہ لوگ ہمیں ایسی باتوں سے کافر، دجال وغیرہ کہتے ہیں، مگر یہ ہمارا فخر ہے کیونکہ قرآن کی تائید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے یہ خطابات ہمیں ملتے ہیں۔ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفری بود بخدا سخت کافرم۔ فرمایا، اور یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم البقرہ آیت 8، کہ خدا نے دلوں پر مور کر دیے، تو اس میں انسان کا کیا قصور؟ یہ ان لوگوں کی کوتاہ اندیشی ہے کہ کلام کے ماں قبل اور ماں بعد پر نظر نہیں ڈالتے، ورنہ قرآن شریف نے صاف طور پر بتلایا ہے کہ یہ مور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے لگتی ہے، یہ دراصل انسانی افعال کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب ایک فعل انسان کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو سنت اللہ یہی ہے کہ ایک فعل خدا تعالیٰ کی طرف سے صادر ہو، جیسے ایک شخص جب اپنے مکان کے دروازے بند کر دے تو یہ اس کا فعل ہے، اور اس پر خدا تعالیٰ کا فعل یہ صادر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا کر دے، کیونکہ روشنی اندر آنے کے جو ذریعے تھے وہ اس نے خود اپنے لیے بند کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ کیا ہے جہاں لکھا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، سورہ صف آیت 6، کہ جب انہوں نے کجی اختیار کی تو خدا نے ان کو کج کر دیا۔ کسی کا نام مور ہے، لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں کہ پھر اس مور کو دور نہ کر سکے، چنانچہ اس نے اگر مور لگنے کے اسباب بیان کیے ہیں تو ساتھ ہی وہ اسباب بھی بتلا دیے ہیں جن سے یہ مور اٹھ جاتی ہے، جیسے کہ یہ فرمایا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بنی اسرائیل آیت 26۔ لیکن کیا آریوں کا پرمیشر ایسا ہے کہ تناسب کی روح سے جو مور وہ ایک انسان پہ لگاتا ہے پھر اسے اٹھا سکے؟ گناہ کا یہ نتیجہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ دوسرے گناہ کی انسان کو جرت دلاتا ہے، اور اسے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گناہ انسان کو مرغوب ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے خدا نے تو پھر بھی توبہ کے دروازے کھولے ہیں۔ اگر کوئی شخص نادم ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو وہ بھی رجوع کرتا ہے، مگر آریوں کے لیے یہ کہاں نصیب، ان کا پرمیشر جو مور لگاتا ہے اسے اکھاڑنے پر تو وہ خود بھی قادر نہیں۔ بس اس میں مسئلہ تقدیر کا اعتراض آریوں پر ہے، نہ کہ اہل اسلام پر۔ ہاں، توبہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان زبان سے توبہ توبہ کہہ لے، بلکہ ایک شخص سے تائب اس وقت کہا جاتا ہے کہ گزشتہ حالت پر سچے دل سے نادم ہو کر آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ پھر یہ کام نہ کرے گا، اور اپنے اندر تبدیلی کرتا ہے، اور جن شہوات عادات وغیرہ کا وادی ہوتا ہے ان کو چھوڑتا ہے، اور تمام یار دوست گلی کوچے اسے ترک کرنے پڑتے ہیں کہ جن کا معاشی کی حالت میں اس سے تعلق تھا. گویا توبہ ایک موت ہے جو وہ اپنے اوپر وارد کرتا ہے. جب ایسی حالت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ گناہ کے ارتکاب میں ایک حصہ قضا و قدر کا ہے کہ بعض اندرونی اعضاء اور خواہ کی ساخت اس قسم کی ہوتی ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو. بس اس لیے ضروری تھا کہ ارتکاب معاصی میں جس قدر حصہ قضا و قدر کا ہے اس میں خدا تعالیٰ رعایت دے اور اس بندے کی توبہ قبول کرے. اور اسی لیے اس کا نام تواب ہے.